للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، سب کچھ اللہ تعالی کا ہے. الحمدللہ رب العالمین، حمد ثنا اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے، سب کچھ آسمان و زمین کا اللہ جل جلالہ کا ہے. تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اس اللہ کی عبادت کرو، اس کو وحدہ لا شریک جانو جس کی ہر چیز ہے. جب اللہ تعالیٰ کی ہر چیز ہے اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم نازل فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو انکار کرنے والے مجرم ہیں. ان الذین کفروا سواء علیہم، سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ نے اپنی مرضی اور مشیت سے قرآن کریم اور مومنین اوصاف سے آراستہ کیا. تو شک اور تردد کرنے والے، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، اور اس کی دس نشانیاں اور دو مثالیں، اور پھر اعادہ دعویٰ اور تبشیر و تنذیر و تفصیل، اور اس کے فوائد و نعام عامہ و خاصہ، اور خطاب خاص مشتمل بنعام مجملہ، اور خطاب نمبر دو بنی اسرائیل سے مشتمل بنعام مفصلہ، اور پھر خطاب نمبر تین مشتمل بنعام مذللہ. 101 آیت سے بیان رسالت کا، اور اس پر شبہات اور اس کے اجوبہ. لا الہ الا اللہ، جب یہ مضمون مکمل ہو گیا تو توحید کے بعد رسالت اور رسالت کے بعد جہاد شروع ہوا. مجاہد کی تربیت کے لیے 10 صفات ذکر کی تہذیب الاخلاق کے طور پر. جہاد کیوں کیا جاتا ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ اللہ کا ہے، اور لوگ اس میں یا تو شرک کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں. تو مشرک اور کافر کے ساتھ جہاد ضروری ہے. جہاد کی تفصیل میں اب سیاست المدنیہ 4 قوانین کے ساتھ بیان کی. کتب علیکم القصاص فی القتلى، ظالم و قاتل سے مقتول و مظلوم کا بدلہ ہے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، مال کی تقسیم شرعی نظام کے مطابق ہونا چاہیے. کتب علیکم الصیام، شدائد و مصائب سے گھبرائے نہیں، تحمل کی صلاحیت پیدا کرے تاکہ ملک و ملت کو بیچے نہیں، ایمان و ضمیر کا سودا نہ کرے، اور حرام نہ کھائے. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام، 4 قوانین ملکی سیاست اور ملک پر حکمرانی کے لیے ذکر فرمائے. تو ملک کے مکین اور باسیوں کی اصلاح کے لیے تدبیر المنزل کے طور پر 18 قواعد ذکر کیے. جب وہ پورے ہو گئے تو پھر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، وہ اللہ کے دیے ہوئے سے اللہ کے دین پر خرچ کر لو، کیونکہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اور ابراہیم علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کے واقعات بیان کیے، جو ایک اللہ جو آسمان و زمین کا مالک مختار ہے، ان کی توحید پہ قائم تھے اور ڈٹے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے نمرود کے مقابلے میں اور دیگر شیطانوں کے مقابلے میں ان کو سرخرو فرمایا. خرچ کرنے کے فوائد و برکات تاکیدات آئی. کیوں؟ دین پر خرچ ضروری ہے، سب کچھ تو خدا کا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، بے کرو، تجارت و زراعت حلال ہے، لیکن ربا اور شائبہ ربا، یہ قاعدہ یاد رکھو کہ ربا کا شبہ بھی ربا کے حکم میں، اس سے پرہیز کرو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے پاس کھجوریں دیکھی، بڑی اچھی خوبصورت، بڑی موٹی موٹی لذیذ. آپ نے فرمایا، اکلو تمر خیبر ہاکزا، خیبر سے جو بھی کھجوریں آتی اس طرح ہے؟ میں کہا نہیں حضرت، ہم دو کلو دیتے ہیں اور ایک لیتے ہیں، اور تین دیتے ہیں اور دو لیتے ہیں، اور چار دیتے ہیں اور تین لیتے ہیں. آپ نے کہا ذالک الربا، یہ تو ربا ہے، سود ہے. اپنے کھجورے بیچو اور پھر اس قیمت کے جتنی یہ ملے یہ خرید لو، کیونکہ جنس جنس کے مقابلے میں جب قدر پر زیادت ہوتی ہے والفقد ربا وإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم. لا إله إلا الله. بخاری شریف کتاب الربا میں ہے کہ صحابہ کہتے ہیں جس کو آپ نے قرض دیا ہے اس کے مکان کے چھاؤں میں بھی نہ بیٹھ، اور اس کی زمین کی گھاس اور خس و خاشاک بھی استعمال نہ کرو، یہ بھی ربا کی قسم ہے. آپ اپنے قرضے پر فائدے لے رہے ہیں. ہدایہ ثالث میں ہے، ام المومنین عائشہ کو پتہ چلا کہ زید بن ارقم نے کوئی معاملہ کیا ہے، اور ان کو پتہ نہیں چلا اس میں ربا کا ارتکاب ہوا ہے. ام المومنین حضرت عائشہ بڑی فقیہ ہے، نووی نے شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے افقہ ہذہ الامہ بعد الاربع، خلفائے راشدین کے بعد اس امت کی بڑی فقیہ. یہ فقہا کا کام ہے، گرفتار نہیں کر سکتے. بی بی صاحبہ حضرت عائشہ نے زید ابن ارقم کو خط لکھا. زید ابن ارقم کوئی معمولی صحابی ہے، جلیل القدر صحابی، لیکن معصوم نہیں ہے. آپ نے کہا کہ جو آپ نے معاملہ کیا اس سے پیچھے ہٹو، وہ اللہ ابطل اللہ حج کا وہ جہاد کا ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ آپ نے جو جہاد پیغمبر کے ساتھ کیا ہے اور پیغمبر کے ساتھ حجۃ الوداع کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو باطل ڈسمس کر دے گا. پتہ چلا کہ اگر خرید و فروغ میں احتیاط نہ ہو، صرف مال کمانا ہی مقصود ہو، تو نیکیاں سب ختم ہو جائے گی. اور جب آدمی کو پتہ ہو اور پھر بھی اس پر رضامند ہو تو ایمان جانے کا اندیشہ آئے گا. بخاری شریف کے طلباء جانتے ہیں کتاب المغازی کے پہلے صفحے پر زید ابن ارقم نے کہا ہے کہ حضرت نے 19 غزوات لڑے اور میں ساتھ رہا. 19 غزوات، 19 غزوات کیے ہیں، اور پیغمبر کے ساتھ حجۃ الوداع کیا ہے. ام المومنین فرماتی ہے سب باطل ہو جائے. میں نے الاحسن میں اب جو تبصرہ کیا ہے اس پر میں نے یہ لکھا ہے کہ جوابات دینے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ رجوع کرنے کی ضرورت تھی، توبہ اور استغفار کی ضرورت تھی. جوابات کس چیز کا جواب نہیں؟ مرزا قادیانی نے دیوبند کے فتوے کا جواب دیا ہے. جواب تو ہر شخص دیتا ہے. مولانا انور شاہ صاحب کی انوار الباری کا جواب غیر مقلد نے دیا ہے، ظلمات بعض و فوق بعض. معرف سنن کا رد غیر مقلدوں نے لکھا ہے. فیض الباری کا رد بدعتیوں نے فیوز الباری کے نام سے لکھا ہے. مفتی محمد شفیع صاحب کی کتاب ختم نبوت کامل، قاضی نذیر قادیانی نے اس کا جواب لکھا ہے، ختم نبوت ناقص. وہ کہتے ہیں پیغمبر کے متعلق یہ سمجھنا کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر و برکت کا انکار ہے. توبہ توبہ توبہ. اللہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. یاد رکھنا شرک اس وقت ہوتا ہے جب مخلوق کو حصہ دار مانا جائے. اچھی طرح یاد رکھو، کسی بزرگ کو بزرگ ماننا اس میں شائبہ شرک بھی نہیں ہے. اللہ خود بزرگوں کی عظمت بیان کرتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. لیکن ولی کہتے کس کو ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہوں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ہوا میں اڑے زمین میں جائے, یہ ہوگی خوارے کے عادات. ابو القاسم جنید بغدادی کی خدمت میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا, قیام کیا, سال دو سال بعد جانے لگے. حضرت نے پوچھا کیسے آئے تھے؟ کام نے سنا آپ بڑے ولی ہیں اور ہمیں تو مزہ ہی نہیں آیا, بعد مزے والے بھی گھومتے پھرتے ہیں, مزے کے کام تو اور بہت ہیں, وہ تو گھر میں اچھا مزہ ہو جاتا ہے. دینی مزہ تو دین کے قدردان کو لگتا ہے, جس کو دینی علم کا شوق و طلب ہو وہ مزہ جانتا ہے. تو ہم نے اتنے عرصے میں کوئی کرامت نہیں دیکھی. تو ابو القاسم جنید نے کہا کہ کوئی کام خلاف سنت دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا امتی کا سب سے بڑا مقام اور کرامت یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کی سنت کا متبع رہے, اس سے بڑا مقام کوئی نہیں ہو سکتا. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ ہی کے ہیں جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. تو چونکہ صدار مانے جاتے ہیں, سید علی اجویری کو یہ صدار مانتے ہیں اور معین الدین چشتی اور نظام الدین اور فرید الدین کو, تو پھر ان کی نیاز دیتے ہیں, پھر ان کی یاد میں خیرات کرتے ہیں. وہ کسی نے پوچھا نا مولانا اشرف علی صاحب سے کہ اگر ہم گیارہویں نہ کریں پیرانی پیر کی, عیسیٰ علیہ ثواب کریں, تو حضرت حکیم الامت نے کہا پھر بھی بدعت ہے. اس نے کہا کیوں؟ کہا پیرانی پیر کی خصوصیت کس بات کی؟ ابو بکر عمر عثمان و علی ان میں سے کسی کے عیسیٰ علیہ ثواب نہیں کر رہا ہے. یہ سمجھنا کہ ان کو حاجت نہیں ہے بے دینی کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر آئے کہ عمرے کا ارادہ ہے, آپ نے کہا لا تنسانا فی دعائے کا یا اخی, چھوٹے بھائی مجھے بھی دعاؤں میں یاد رہو. نبی کا مقام زیادت قبول کر رہا ہے, اجر و ثواب میں اہل سنت کا عقیدہ ہے. اور پھر تابعین و تبع تابعین مذہب کے امام ابو حنیفہ, ان کا عیسیٰ علیہ ثواب کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ صرف زور دے ڈیر دے پہلوان اور دا بغداد شاہی میرانا, دا بغداد شاہی میران خالی عیسیٰ علیہ ثواب دے. میں تو حکیم الامت کے اس فتوے پر بہت خوش ہوں, اب میرا سیرہ ٹھنڈا ہوتا. حضرت نے کہا پھر بھی بدعت ہے, تم ایک ایسی ہستی کی طرف نسبت کرتے ہو جن کو بے دین لوگ سمجھتے ہیں کہ وہی بیڑا پار کرنے والا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ ہی کے ہیں آسمان و زمین کی ہر چیز. ایک فرقہ علی و حسن حسین شہداء کربلا کے نام پر وجود میں آیا ہے, دیکھو وہ خدا کے منکر ہو کے بیٹھے ہیں, سب کام ان کے ہاں امام کرتے ہیں. امام ہی ستارے ہیں گردش کے, یہاں تک ان کا عقیدہ ہے کہ آخری امام المنتظر وہ مرا ہی نہیں, بادلوں میں ہے اور قیامت کے قریب آ جائیں گے. اتنی فضول بات کے اندر وہ مبتلا ہو گئے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اس عقیدے سے بے خبر. ہمارے مبتدئین بزرگان دین کی کرامت فیوز, ان کا کون مومن منکر ہوگا؟ ہم تو عام مسلم کے بھی احترام کے قائل ہیں اور ہم تو ایک طالب اور ایک عالم کے بھی مقام اور مرتبے کے بیان سے سیر نہیں ہوتے, لیکن ان کا مقصد نہ محبت ہے اور نہ احترام ہے, بلکہ اس بہانے ان کی الوہیت کے قائل, الوہیت کے قائل. اس لیے وہ دلائل دے رہے ہیں کہ وہ حاجت روا ہے, دلائل دے رہے ہیں کہ وہ دافع البلاء ہے. الامن والولا, احمد رضا خان نے اسی پر کتاب لکھی فی دافع البلاء, کیونکہ مولانا رشید احمد فقی الہند اور محدث الہند حضرت گنگوئی نے فتویٰ دیا تھا کہ درود تاج کے جو الفاظ ہیں دافع البلاء والوباء والقحط والألمی، یہ شرک ہے. تو خان صاحب بریلوی بجائے اس کی توبہ کر لیتے، رجوع کر لیتے شرکی عقیدے سے، کتابیں لکھنے پہ اتر آئے. کتابیں لکھنے پہ مشکل کام ہے کیا؟ کتاب لکھی گئی جی، کتاب لکھی گئی، کتاب سے کیا ہوگا؟ کتاب سے حرام حلال نہیں ہوگا. کتاب تو ایک کتاب ہے جس کے اندر لا ریب فی الامن والعلا فی دافع البلاء للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے ہیں جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. خرید فروخت پر اکتفا کرو، حلال کھاؤ، تھوڑا کھاؤ. پختوں کے بھائی ڈیر خوراؤ، گنڈیر خوراؤ، لب خوراؤ، تل خوراؤ. حلال رزق مختصر ہوتا ہے لیکن معزز ہوتا ہے، دل کو دماغ کو سکون دیتا ہے، اور اللہ کے ہاں مقام مرتبہ بلند ہوتا ہے. حرام کہتے مفادات وابستہ نہیں. اچھا جی، یہ کیا بات ہے کہ جو مدرسوں میں 10 سال 12 سال پڑھے ان کی تنخواہ 10,000 ہے، اور جو ٹرو ٹرو کوئی کورس کر لے وہ بینک کے اندر ایڈوائزر لگ کر 1,60,000 لے رہا، 2,10,000 لے رہا. مفادات کا کوئی سینگ ہوتا ہے؟ مفادات کے بل بوتے پر بینکاری کو نیا رنگ دے کر کے لوگوں کے گلے سے اتارا جا رہا. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے ہیں جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. وہ ان تبدو ما فی انفسکم، اگر تم ظاہر کر لو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور تخفوہ یا چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ حساب کر دے گا تمہارا اس کے ساتھ. اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. یا ایک اشکال ہے کہ جو ہم ظاہر کرتے ہیں وہ تو اعمال ہے اور اعمال پہ گرفت ہوتی ہے، لیکن جو ہمارے دل میں ہے وہ تو خیال ہے، وسوسہ ہے. تو بے شک خیالات اور وساوس پر تو گرفت نہیں ہے، لیکن جس وقت یہ خیالات اور وساوس ایک نظریہ اختیار کر لے اور ایک وجود اس سے بنتا ہے تو پھر گرفت ہوگی اس کی. مثلاً پہلے آدمی نے سوچا اور پھر چوری کرنے لگا، پہلے اس نے اسکیم بنائی سوچ کر اور پھر ایک آدمی کو ناحق قتل کیا، تو وہ جو دل سے شروع ہو گیا تھا خیال اور وسوسہ، اور اس کے اوپر غلط عمارت کھڑی ہو گئی ہے، اب اس پر گرفت ہوگی، یقیناً ہوگی. علماء دین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو آگے آیت آ رہی لا یکلف اللہ نفسا الا، یہ اس کے لیے ناسخ ہے. فیغفر لمن یشاء، پس معاف فرماتے ہیں جن کو چاہے. ویعذب من یشاء، اور عذاب دیتے جن کو چاہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. سورت کے شروع میں بقرہ جب شروع ہوئی تو ایمان کا تذکرہ تھا. یؤمنون بالغیب، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور اب سورت ختم ہو رہی، پھر ایمان کا ذکر ہے. لیکن مضمون ہمیشہ بے ترقی ہوتا ہے، وہاں لوگوں کے ایمان کا ذکر تھا، یہاں پیغمبر کے ایمان کا ذکر ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی، ایمان لائے ہیں پیغمبر بھی اس وحی پر جو اتاری گئی ان کو رب کے ہاں سے. والمومنون، اور مسلمان بھی نبی کو مقدم کیا، وہ اصل ہے ایمان میں. اور عبداللہ ابن مسعود بخاری شریف میں کہتے ہیں میں حیران رہ گیا، حضرت میرے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے فرمایا نماز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اللہ اکبر. کبھی کبھی تعلیم کے طور پر جب مؤذن کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ تو آپ فرماتے اشہد انا انا، کہ وہ پیغمبر میں ہی ہوں. لیکن آپ عام طور پر اپنے آپ کو عابدوں میں لباس ذکر کرتے تھے، عام بندوں کی طرح آپ بہت ساری چیزوں میں عموم کو پسند کرتے تھے. یہاں تک فرمایا کہ ہجرت ایک ضرورت تھی، ورنہ میں بھی انصار میں سے ہوتا تو خوش ہوتا، اہل مدینہ سے محبت اتنی زیادہ. لولا الہجرہ لکنت رجلا من الانصار، بخاری مسلم. ہجرت نہ ہوتی، ایک ضرورت تھی مجھے وہاں سے آنا پڑا تو مہاجرین میں سے ہو، ورنہ میں خوش تھا اس بات پر کہ میں بھی انصار میں سے ہوتا. وللحدیث مفاخر کثیرا. ایمان لائے پیغمبر اس وحی پر جو اتاری گئی ان کی طرف رب کے ہاں سے. والمومنون، اور مسلمان بھی. کل آمن باللہ، وہاں پر تھا. یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اجمال تھا. اوصاف خمسہ مومنین ذکر تھے، اب یہاں تفصیل کر رہا ہے. کل آمن باللہ وملائکتہ، سب ایمان لائے ہیں، یعنی پیغمبر بھی اور مسلمان بھی. اللہ تعالی پر، اللہ موجود ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ قدرت اور علم کے صفات میں، اللہ قدرت اور صفات علم ذاتی رکھتے ہیں. اللہ تعالی کی الوہیت کوئی متصور نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ کوئی دور نہیں ہے بلکہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات میں تمام کمالات و خوبیاں جمع ہیں، کوئی قبحہ اور عیب منسوب نہیں کیا جائے. اللہ تعالیٰ کی توحید سب سے بڑا مسئلہ ہے، اہم ترین مسئلہ. آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، سب سماوات سے زیادہ قیمتی مسئلہ توحید خداوند. آمن باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا. وہ ملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں پر، کہ ایک مخلوق ہے، نور سے پیدا ہے، ایک ہی دفعہ پیدا ہے، نہ کوئی بیمار ہوا اور نہ کوئی مرا ہے، اور نہ ان میں نکاح ہے اور نہ ان میں عقل و شرب ہے، اشتہا و شہوت سے پاک ہے. حق تعالیٰ نے ان کو خالص اپنی عبادت کے ساتھ آراستہ کیا ہے. یہ ملائک آسمانوں میں بھی ہیں اور زمین میں بھی ہیں، اور یہ خدا کے امور پر مقرر آئے. فل مدبرات امرن، اور اللہ کے ملائک کی تعداد. وما یعلم جنود ربک الا هو، صرف اللہ جانتے ہیں اور کوئی نہیں جان سکتا. وکتبی، اللہ تعالی کی کتابوں پر، صحف سو ہے اور کتابیں باقاعدہ چار ہے، توریت موسیٰ علیہ السلام کی، زبور داؤد علیہ السلام کی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام کی، قرآن کریم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے. علماء اس لکھے تھے 104 کتابیں. قرآن کریم پر ایمان مفصل ہے، اور بقیہ کتب پر ایمان مجمل ہے. وہ کتابیں برحق تھی، ہدایت کے لیے تھی، ان انبیاء کے نبوتوں کی دلیلیں تھی، ان قوموں کی رہنمائی کے لیے قابل کفایت تھی، مگر ان کا زمانہ گزر گیا. اب قرآن و من قبل ہی کتاب موسیٰ امام و رحمہ، بے شک اس سے پہلے وہی سب کچھ تھی، لیکن اب قرآن کریم کے آنے کے بعد بقیہ کتب اور ان کے اہم مہم مضامین قرآن شریف میں آ گیا ہے. وہ مہیمن علیہ، کتب، وہ کتب جو دین کی حمایت و نصرت میں ہے، وہ دین کی کتاب ہے، اور وہ کتابیں جو دین کی مخالفت میں ہے، دین اور اہل دین کو ضرر دینے والی ہے، وہ بے دینی کی کتاب ہے. ہر کتاب کتاب نہیں ہے، اس لیے قرآن کے تعارف میں کہا ذالک الکتاب لا ریب فی، توری زبور انجیل کتابیں تھی مگر شک شبہ والی ہو گئی. وکتبی، اللہ تعالی کی کتابوں پر ایمان لانا، ورسل ہی اور پیغمبر ہو بس. پیغمبر سے مراد انبیاء اور مرسلین دونوں ہیں, اس پر اتفاق ہے اہل علم کا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آخری پیغمبر بنی اسرائیل کے عیسیٰ علیہ السلام, اور سب سے پہلے پیغمبر کل کائنات کے آدم علیہ السلام. تفصیلی اور تشریعی نوح علیہ السلام ہے. رأس الموحدین ابراہیم علیہ السلام ہے. کتب والے انبیاء چار ہیں, موسیٰ, داؤد, عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لا نفرق بین احد من رسله, ہم فرق نہیں کرتے ہیں ماں بین ایک کے بھی ان پیغمبروں میں سے. تفریق کا معنی دوسری جگہ آیا ہے, نؤمن ببعض ونکفر ببعض, اس کو تفریق کہتے ہیں. یہ ناجائز و حرام. یہود عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے, اور عیسائی و یہودی دونوں مل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. ہم اس لیے بھی اہل حق ہے کہ ہم تمام انبیاء و مرسلین سابقین پر ایمان رکھتے ہیں, مجمل ایمان. تفصیلی ایمان آخری پیغمبر خاتم الانبیاء والمرسلین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. ہم تفریق نہیں کرتے ماں بین ایک کے بھی ان پیغمبروں میں سے. تفریق کے معنی ہے بعض ماننا بعض نہ ماننا, اور تفضیل ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ, یہ جتنے پیغمبر ہیں بعض کو اللہ نے بعض پر برتری دی ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ, یہ خود بیان فرمایا. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, خاص خاص فضائل و مناقب بیان فرمائے. وقالوا, اور ان لوگوں نے کہا, سمعنا واطعنا, یہ کیوں کہا؟ سورۃ بقرہ کے شروع میں جب ایمانیات ذکر ہو گئے تو پھر آیا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم, کافر لوگ نہیں مانتے, اور ان کی سزا سنائی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلى سمعہم وعلى ابصارہم غشاوۃ, اور ایک متردد اور متشکک فرقہ منافقین کا ذکر کیا, اور ان کے بارے میں کہا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مهتدین. کیونکہ دو فرقے فاتحہ میں مغضوب اور ضال ہدایت سے کٹ گئے تھے, ہٹ گئے تھے, اور دو فرقے بقرہ میں پانچ آیتوں کے بعد چھٹی اور ساتویں آیت اور پھر دوسرے رکوع مکمل میں ایمان اور ہدایت سے محروم ہو گئے تھے. اس لیے یہاں مسلمانوں سے اقرار کرایا. وقالوا, اور یہ کہتے ہیں, سمعنا, ہم نے سنا, واطعنا, کہا مانا, غفرانا, کہا معاف فرمائیے. غفرانا اسرائیلیوں کو بھی کہا تھا حصتن, دونوں نے کیا کر دیا, کیا حصتن اور حبتن و شعیرتن. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم, سارا نظام خراب کر دیا. تو غفرانہ کا فرمایا, ہم معافی مانتے ہیں. نسأل غفرانہ کا یا نطلب غفرانہ کا, کوئی فعل عامل اس کا ہے مقدر. ربنا اے پروردگار, وإليك المصير, اور آپ کی طرف بازگشت ہے, آخر کار آپ کی طرف جانا ہے. لا يكلف الله نفسا الا وسعها, تکلیف نہیں دیتے اللہ کسی انسان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. یہ قاعدہ ہے کہ تکلیف مالا یطاق نہیں ہوگا. ایسا دین, ایسا نظام, ایسی تعلیمات و احکام ہرگز نہیں ہے جو لوگ نہ کر سکے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج, دین میں ایسی کوئی تنگی نہیں چھوڑی گئی ہے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ کا ارادہ آسانیوں کا ہے, تنگ کرنے کا نہیں. الان خفف اللہ عنکم وعلم وأن فيكم ضعفا. اللہ نے دیکھ لیا کہ نہیں کر سکتے ہو, چلو نرمی کی جا رہی ہے. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ, یہ قصاص کے بدلے میں خون بہا اس کا بدل ہونا اور اس سے قاتل کا معاف ہونا, اللہ کا کتنا احسان ہے. ورنہ مجال ہے کہ بغیر قتل کے بچے, مجال ہے کہ بغیر جہنم کے بچے. کیونکہ من یقتل مومنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا لا الہ الا اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها.
فقہ کا ایک بڑا زرین اصول
اس سے مستنبط ہوا ہے کہ شریعت اسلامیہ میں لوگوں سے عمل کرانے کا گرانی نہیں ہے, آسانی ہے. کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر سر کا اشارہ کرو. آج کل عجیب رواج ہے, اشارہ کرتے نا تو ہاتھ ایسا کر لیتے, یہ رکوع ہو گیا, یہ سجدہ ہو گیا, ایسے خاموش. ہاتھوں ہاتھوں سے کچھ نہیں ہوگا. بعض لوگ میز رکھ چکے ہیں, میز کوئی سجدے کی جگہ ہے. بعض مسجدوں میں جاہل اماموں کی وجہ سے جب اشارہ آئے تو اشارہ کیوں ہوگا, بدل کا بدل نہیں ہوا کرتا, یہ قاعدہ ہے. بس سر رکوع کے لیے کم اور سجدے کے لیے اس سے زیادہ. خدا نخواستہ اگر دونوں اشارہ ایک جیسے ہوا تو فقہ کہتے ہیں نماز نہیں ہو, رکوع اور سجدے کا فرق ضروری ہے. نہیں تکلیف دیتے اللہ کسی انسان کو مگر اس کی کشائش کے مطابق, وسعت کے مطابق, توفیق کے مطابق. لا الہ الا اللہ, کتنے مسائل اس پر متفرع ہے یا رب. اف پانی استعمال نہیں کر سکتے کہ تیمم کر, تیمم بھی نہیں کر سکتا, پانی ہی نہیں ہے, جسم ہی خراب ختم ہے. یتشبہ بالمصلین, صاحبین کے بول پہ فتویٰ ہے کہ تشبہ کر لے بس, نماز کے وقت نمازی ہو جیسی حرکتیں کریں, اگرچہ اس کا نہ وضو ہے اور نہ تیمم. اور کبھی یہ ہوا کہ ایک آدمی کا وضو جاتا رہا اور صف میں کھڑا ہے, بعد لوگ بہت شرمیلے ہوتے ہیں, جا نہیں سکتے, یا جگہ ایسی ہے کہ جانا آسان نہیں, تو بغیر وضو کے سجدہ گناہ کبیرہ ہے. اور ابو الحسن نے ایک قول نقل کیا ہے کرہی نے کہ کفر ہے, تو علماء فقہ میں لکھتے ہیں کہ پھر یہ نیت کرے اس کے بعد کہ میں ویسے کھڑا ہوں نماز نہیں پڑھ رہا, تو کفر سے بچ جائے گا, گناہ سے بچ جائے گا. لا یکلف اللہ نفسا, نہیں تکلیف دیتے اللہ کسی کو الا وسعہا مگر اس کی وسعت کے مطابق. آپ صبح سے آٹھ بجے سے بیٹھتے ہیں, اس سے پہلے آپ بیٹھتے ہیں, ہم آٹھ سوا آٹھ آتے ہیں, ایک سوا ایک تک آپ بیٹھتے ہیں, یہ آپ کر سکتے ہیں. اگر ہم اعلان کریں کہ عشاء کے بعد تو آپ بیٹھ جائیں گے, لیکن فرق آئے گا. اس لیے طلباء اور حاضرین درس دن کے لیے رات کو آرام کیا کرے. ان لک فی النہار صبحا طویلا, نبی کو حکمن کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ. آرام بڑھاؤ, بیداری بڑھاؤ, نماز بڑھاؤ, آرام بڑھاؤ, کیونکہ ضروری ہے بہت. دن میں آپ کو بڑا زبردست کام کرنا ہے, درس تفسیر مسجد میں موجود رہنا, کم از کم پانچ گھنٹے تو درس میں صرف ہوتے ہیں. بہت ضروری ہے کہ اس کے احترام میں آپ عشاء کے بعد کھانا کھا لیا اور بس جب تک جاگ رہے جو ٹائم رکھا گیا اس کا خیال رکھیں, اس کے بعد فوراً جائے اور اپنے اپنے کمروں میں آرام کرے. مجھے مت دیکھے آئی سو, کیونکہ بعض لوگ مستثنا ہوتے ہیں, اگر جب وہ قوام مضمحل ہے, وہ طاقت و توانائی نہیں رہی ہے, اس کا بقایا باقی ہے بس. من نہ کرنا شما حضر بہنی, ہمیں کسی نے نہیں سمجھایا تھا, آپ کو سمجھا رہا کہ دن کے بڑے کاموں کے لیے رات میں قوت حاصل کرو. اس دن ایک دوست نے کہا طالب علم بھی تعجب پڑھے سکے، پڑھ تو لیں گے لیکن در پہ نہیں بیٹھ سکے،
بہت مشکل کام ہے. جس دن درس نہ ہو
آپ بے شک تعجب کے لیے اٹھے. اور سنن دارمدنی میں ہے کہ بعض صحابہ نے آپ کو کہا کہ ہم تو رات کو سو کے صبح مشکل سے اٹھتے ہیں، آپ نے کہا سونے سے پہلے کچھ رکعت پڑھا. بتاؤ شام میں لکھا ہے کہ سونے سے پہلے 8 رکعت پڑھا کرے اور پھر اس کے بعد وتر پڑھ لیں تاکہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا کے خلاف نہ ہو جائے. تو طلباء جب رات کو کمروں میں جاتے ہیں سونے لگتے ہیں، باوضو سونا ضروری ہے. بخاری شریف کی وہ حدیث اور باب آپ نے یاد کی تھی، باب و فضل من بات الوضو، بڑی فضیلت ہے اس شخص کی جو رات کو باوضو سوتا ہے. یہ کرنے کے کام ہے آسان. اور میں نے کتابوں میں دیکھا ہے کہ جب آدمی باوضو سوتا ہے تو اس کی روح اعلی علیین اور جنتوں میں پھرتی ہے، اور جب آدمی بے وضو ہوتا ہے تو اس کی روح کو آسمانوں کے نیچے اوپر نہیں جانے دیتے. آئے آئے. روح جب توانا ہو پاکی سے توانا ہوگی، عبادت سے توانا ہوگی. بس مستر پہ آپ پہنچ رہے جا رہے ہیں سونے کے لیے، حوض ہے، وضو خانہ ہے، کیا کمی ہے؟ وضو مختصر سا کر لیا، 2 رکعت 4 رکعت جتنے بھی ہمت ہو، اس کے بعد 3 وتر پڑھ کے دعا مانگے، چیزیں جاؤ کمرہ میں. سنن دارمدنی بتاؤ ان شاء اللہ، اتنی اچھی بات، محروم نہیں ہے اس میں خانے کا، محروم بھی محروم نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تکلیف نہیں دیتا اللہ کسی انسان کو مگر اتنی جو اس میں سک دو. تکلیف مالا یطاق جائز نہیں. لہا ما کسبت، چونکہ نفس مؤنث ہے اس لیے ضمیر آ کے آئی، اس انسان کے لیے وہی فوائد ہے جو اس نے نیکیاں کمائی. وعلیہا، اور اس انسان پر وہی پڑے گا، مکتسبت، جو اس نے گناہ کمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے پروردگار نہ پکڑ ہم کو اگر ہم بھول گئے یا چوک گئے. نسیان اور خطا دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں.
نسیان میں تو یاد ہی نہیں ہوتا.
انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرون لی، بخاری شریف. میں بھی ایک انسان اور بشر ہوں، بھول جاتا ہوں، اور جب میں بھولتا ہوں یاد دلاؤں. سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ. اور چوکنا، چوکنا اس کو کہتے ہیں کہ پانی ڈالا کلی کرنے کے لیے، روزہ ہے، اب یاد ہے، مگر وہ نیچے ہی اتر گیا. یا خدا، یا بھول معاف ہے، احکام دنیا و آخرت دونوں. اور چوک، خطا دنیا میں مؤاخذ ہے، کیونکہ اس کے بدلے میں روزہ تو رکھنا پڑے گا. ہاں گناہ نہیں ہو. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، قتل خطا ہو گیا. فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنًا، غلطی سے قتل کا بھی ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا. کتنی بڑی جان چلی گئی ہے. تو معلوم ہوا نسیان پر بھی گرفت ہو سکتی ہے. کیسے بھئی؟ آپ تو بھول گئے لیکن اگلے کا تو کام کر لیا. کسی نے آپ کو کہا راستے میں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو اٹھاؤ، گاڑی آ رہی ہے. آپ گھر سے نکلے اور بھول گئے. طالب علم جیسے جیسے بڑھتا ہے اس کی بھول سوار ہوتی ہے. جب دو ریزی سکھاتے ہیں بالکل بلکڑ ہو جاتا ہے، کیونکہ علوم بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور جب علوم بہت زیادہ ہو تو نسیان کا خطرہ ہوتا ہے. جب برتن بہت بڑا ہو تو اس کا سامان زیادہ آئے گا. برتن ان کا چھوٹا ہے، وہی ہے دادی اللہ والا. اللہ ماشاء اللہ، ومن رزق الله ذهنا صاحبا وحفظا كاملا وعلما متقنا واطلاعا واسعا. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے, سب کا نسیان بھول چوک معاف کرے. لیکن آپ بھول گئے, گاڑی گزر گئی ہو, بچہ پہیے کے نیچے آ گئے, آپ کو استاد نے کہا مہمان آئے ہیں ذرا جلدی بازار سے ٹھنڈی بوتل لے, آپ بھول گئے, استاد کا کیا حشر ہوا مہمان کے سامنے, کتنی بےزتی ہوئی. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا, خدا اس قسم کی بھول چوک جو دوسروں کے لیے عذاب کے سبب بنے ہمیں معاف فرما. آپ کو بھولنے کا گناہ تو نہیں, مگر اذیت جو پہنچی ہے اس کی پکڑ ہو جائے. لا الہ الا اللہ, اے پروردگار نہ پکڑیے ہمیں اگر ہم بھول گئے. معلوم ہوا کہ بعض بھول خطرے سے خالی نہیں. او اخطانا, یا ہم چوک گئے. ربنا ولا تحمل علینا اسرا, اے پروردگار نہ ڈال ہم پر ایسا بوجھ. کما حملته علی الذین من قبلنا, جیسے آپ ڈال چکے تھے ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, اے پروردگار نہ ڈالیے ہم پر وہ کہ ہماری طاقت ہی نہ ہو اس کی. اتنی بڑی مصیبت, اتنی بڑی تکلیف کیسے برداشت کریں گے. یا اللہ ہمارے مدرسے, ہمارے درس, ہمارے علماء, مشائخ, طلباء, ان کے معاونین و محسنین سب کی حفاظت فرما. واف عنا, معاف فرما. واغفر لنا, بخشش عطا فرما. وارحمنا, رحمت عطا فرما. انت مولانا, آپ ہی ہمارے کارساز. افا یعفو, عفو, افا یعفو کے معنی بڑھ جانا ہے. خیر ہماری بڑھا, خیر سگالی عطا فرما. واف عنا, فلما عفو, اے کفرو, عفونا عن ذالک, معافی کے معنی میں آ گیا. یا اللہ معاف فرما, واف عنا. اور معافی کے بعد وہ جو ہمارا داغ دبا ہے گناہ کا, اس کا بھی پردہ رکھ. واغفر لنا, غفرہ کے معنی آ کر ڈھانکنا. مغفر کہتے جنگی ٹوپی کو, مغفر جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں خود, آپ آج کل کہتے ہیں ہیلمیٹ. مغفر, غافر الذنب مانا گناہوں کے باوجود پردہ رکھنے والا. واغفر لنا, جب آدمی کوئی غلطی کر لے, ٹھیک ہے آپ نے اس کو مارا پیٹا نہیں, مگر دل میں گلہ ہے یا نہیں, ایک زخم باقی, تو دو باتوں کی ضرورت ہے. ایک تو اس زخم کو بھرنا, اور دوسرا اگر یہ گناہ و جرم نہ ہوتا اور آپ انعام دیتے وہ انعام برقرار رکھنا. تو زخم بھرنے کو کہا واغفر لنا, اور انعام برقرار رکھنے کا ورحمنا, رحمت نازل فرما. لا الہ الا اللہ. انت مولانا, ہمارے کارساز آپ ہیں. فانصرنا, پس ہماری مدد فرمائیے. علی القوم الکافرین, کافر قوم کے مقابلے میں. سورت فاتحہ جب ختم ہوئی تو دو فرقے تھے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اور ان کے خلاف آمین کہہ کر اللہ کی مدد مانگی گئی تھی. اور پھر دو فرقے آگے کافرین کے منافقین کے مضمون ذکر ہوئے. آگے چل کر یہود و نصارہ, ان کے بھی مذمتیں کی گئی, خطابات کیے گئے, لیکن مقصود پھر رب مشرق کافر اور یہود تھے. اس لیے خطابات ثلاثہ میں یہود کو نشانہ بنایا. یا سب کو ملا کر الکفر ملت واحدہ, سب کے خلاف اللہ کی مدد مانگی گئی. فانصرنا علی القوم الکافرین, خدایا ہماری امداد فرما کافر قوم کے مقابلے میں. وبهذا القدر نكتفي اليوم, ولله الحمد اولا واخرا, صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه.